صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جان کیا جامو مینائے عالم بھلا جان کیا جامو مینائے عالم تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہے چگو گی نگاہوں میں سلطانیت ہے چگو گی جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جگہ ہے نظام مدینہ سکون جگہ ہے نظام مدینہ سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جگہ تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جگہ ہے نظام مدینہ سکون جگہ ہے نظام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے
ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے ہو آزاد اختر غم دو جگہ سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ 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 بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ بڑا لطف دے تاگے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے
صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے نہ پھر کوئی بھائے گا نظروں میں اپنی محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے محمد کی جانب اگر دیکھ لیجئے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجے مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجے چلے جائیے چھوڑ کر اپنے گھر کو مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجے مدینے کے شاموں سحر دیکھ لیجے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجے تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجے ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجے تمنا ہر ایک دل میں ہے دیکھنے کی ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجے ذرا اپنا قلب جگر دیکھ لیجے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجے بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجے محمد کے جلو سب کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے دو عالم میں چاہیں گے جدھر دیکھ لیجے دو عالم میں چاہیں گے جدھر دیکھ لیجے محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے محمد کے جلوے کہاں پر نہیں گئے دو عالم میں چاہیں گے جدھر دیکھ لیجے دو عالم میں چاہیں گے جدھر دیکھ لیجے نبی کی نظر کا اثر دیکھ لیجے جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجے انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجے حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجے انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے انیس آگرہ کا محل تاج کیا ہے حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجے حرم کے حسین باموں در دیکھ لیجے بہت کر چکے گئے سفر زندگی میں بہت کر چکے ہیں سفر زندگی میں مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے مدینے کبھی ایک سفر دیکھ لیجے
آفتاب نسبت مع اللہ، صفحہ نمبر 277. تحیت المسجد کا قائم مقام. ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض وقت وضو نہیں ہوتا اور آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، تو مسجد میں جاتے وقت اگر یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو تحیت المسجد کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ تحیت المسجد سنت ہے، اور کوئی مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو جانے سے جماعت کی نماز تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں آ کر بیٹھا نہیں، لہذا سنت پر عمل ہو گیا. علم کی برکت اور استعداد کے حصول کا طریقہ. ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علم کی محنت ہے اور ایک علم کی برکت ہے. برکت اللہ کا فیضان رحمت ہے. برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ ہیں. علم میں برکت دو وجہ سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ اساتذہ کا ادب، اور تقوی یعنی گناہ سے حفاظت، خاص کر نظر کی حفاظت. حفاظت النظر من النساء ومن الامارد، دونوں سے حفاظت نظر سے علم میں برکت آ جائے گی. اور فرمایا کہ میں اس طالب علم کی استعداد کی ضمانت لیتا ہوں جو 3 کام کرے: آئندہ سبق کا پہلے سے مطالعہ کر لے، استاد کے سامنے سبق غور سے سنے، اس کے بعد ایک مرتبہ تکرار کر لے، پھر چاہے کبھی نہ پڑھے، انشاءاللہ استعداد پیدا ہو جائے گی. نیک کام کے بعد اس کی قبولیت اور تکبر سے حفاظت کے لیے ایک دعا. ارشاد فرمایا کہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے یہ دعا کرنی چاہیے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ لینے سے 2 فائدے ہوں گے: ایک تو اس کی برکت سے آپ کا نیک عمل اور محنت اور اہتمام درس و تدریس قبول ہوگی، نمبر 2 انشاءاللہ تکبر سے تحفظ رہے گا. اور اس کی وجہ علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے کہ تقبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باب تفاعل اختیار کیا، وفی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور، یعنی ہماری عبادت حقیقت میں آپ کی عظمت غیر محدود کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ از راہ کرم بلا استحقاق قبول فرما لیں. تو دین کے خادموں کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے یہ دعا کر لیا کرو: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی سمیعم بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، وعلیمم بنیاتنا، اور ہماری نیتوں سے باخبر ہیں. اپنی اولاد کو اردو سکھاؤ. اگر بچہ اردو نہیں جانتا تو ہماری بات کیسے سمجھے گا؟ تو اپنے اپنے بچوں کو اردو بھی سکھاؤ، ٹیوشن کر لو. اگر وہ مشغول ہے تو کسی مسجد کے مؤذن یا امام سے کہو کہ بھائی آپ آدھا گھنٹہ میرے بچے کو اردو پڑھا دو، ہم سے 500 رین لے لیا کرو. جب آپ کا بچہ اردو بولنے لگے گا تو اسے بہشتی زیور پڑھاؤ، اس سے شریعت اور اللہ کا قانون بھی معلوم ہوگا اور اردو بھی آ جائے گی. اور روزانہ اس سے اردو میں بات کرنے کی مشق کرو، ورنہ ساری زندگی گڑبڑ گڑبڑ کرتے رہے تو پھر اس کو اردو کیسے آئے گی؟ یہ تو وہاں کی بیان ہے حضرت کا جنوبی افریقہ میں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایسا مرض ہو گیا ہے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ لوگ جو ہے وہ بھی انگریزی بول سکتے ہیں لیکن اردو ان کو آتی نہیں، اور لکھنے کا تو بالکل ہی ان کو، یا بعض لوگوں کے خطوط آئے تو اللہ کے بندے بالکل یعنی اوٹ پٹانگ بالکل اردو لکھی انہوں نے، اچھے خاصے سمجھدار آدمی نے، کہ معلوم ہوا رہتے بھی یہیں آئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کہیں باہر رہتے ہوں تو ان کو مجبوری ہو انگریزی زبان کی، تو یہاں رہتے ہوئے تعلیم ایسی یہ آ گئی ہے کہ انگریزی تعلیم کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ وہ اردو کو بالکل بھلا دیا. ہمارا سارا دین تو اردو میں ہے، اور پھر جس کا پیر اردو سپیکنگ ہو تو اسے تو ضرور اردو سیکھنا چاہیے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مشکل ہے تو سنو، ابھی ان کی شادی سعودی عرب کے سفیر کی لڑکی سے کرا دو، اور وہ رات میں آتے ہی پہلی ملاقات میں کہے کیف حالک یا حبیبی، تو آپ صبح ہی عربی کا قاعدہ لے کر مولوی صاحب کا پیر دباؤ گے اور کہو گے کہ حضور انڈا کھائیے چائے پیجئے، مگر مجھے عربی پڑھا دیجئے۔ تو لیلہ کے لیے عربی سیکھنا آسان، اور مولا کے لیے اللہ والوں اور ان کے غلاموں اور خادموں کے کلام کو سمجھنے کے لیے اردو سیکھنا کیوں مشکل ہے؟ اب اپنی ایک بات سناتا ہوں، میں تو حکیم ہو گیا تھا، اپنا دواخانہ کھول کے بیٹھ جاتا، جو شاندہ بیچتا اور بہت اچھا پروفٹ ہوتا، لیکن میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پڑھا کہ اگر دین کی مٹھاس لینی ہے تو عربی پڑھو، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ بس میں نے عربی پڑھنی شروع کر دی، عصر کے بعد روزانہ پانچ مصدر اور اس کا ماضی مضارع یاد کر لیتا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ مگر یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا عربی پڑھنے کا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ عربی پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ بن گئے اور قرآن پاک کو خود سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، زبان آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو اور اس کے مفاہیم کو بھی سمجھنا شروع کر دے، بلکہ یہ کسی استاد کی نگرانی میں سیکھے یا کسی اپنے شیخ سے پوچھے اور کسی عالم اور مفسر کا ترجمہ اور تفسیر دیکھے، اس سے سمجھے۔ حسینوں سے بچنے کے لیے ایک مفید مراقبہ۔ میں حسینوں سے بچنے کے لیے ایک مراقبہ بتاتا ہوں کہ یہ سوچو کہ ان کے آگے سے عرق گلاب نہیں پاؤ گے اور پیچھے سے زعفران نہیں پاؤ گے، یہ نہایت مہذب مراقبہ ہے، اس میں گندگی کا کوئی فعل ہے ہی نہیں، صرف نفی اثبات ہے، اس میں نہ موت کا تذکرہ ہے نہ گو کا تذکرہ ہے، اس قدر مہذب کیپسول ہے۔ اور جب ان حسینوں پر بڑھاپا آ جائے گا، آہ، اپنا ایک شعر یاد آ گیا، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے۔ وہی جوان حسینہ جب 80 سال کی بڑھیا ہوگی تو جس پر رات دن مر رہے تھے، اب اس کو دیکھتے ہی بھاگو گے۔ جو بگڑنے والوں پر بگڑتے ہیں وہ باگڑ باللہ ہوتے ہیں، عارف باللہ نہیں ہوتے۔ ایک عامی کی حاضر جوابی۔ ایک مولوی صاحب نے ایک عامی شخص کو بہت ڈانٹا تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا فقولا له قولا لینا، فرعون سے اور حامان سے نرم بات کرنا، تو کیا میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اچھے ہیں؟ دیکھیے اس آدمی نے کیسی بات کہی کہ میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، پھر آپ کو اس طرح ڈانٹنے کا کیا حق ہے؟ تو مولوی صاحب لا جواب ہو گئے، چکر کھا گئے کہ اس عامی شخص نے مجھ کو بہت اچھا پکڑا۔ حضرت والا کا مزاج۔ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عاشقوں میں جینے مرنے میں سکون ملتا ہے۔ آپ بتائیں زندگی میں کبھی ایسا مزہ پایا؟ اللہ تعالی کا شکر ہے، جب انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے تو ہجرت کی شکل بن جاتی ہے، صحابہ کی ایک سنت ادا ہو جاتی ہے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا تو تم اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اپنا گھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ آخر کاروبار کے لیے بھی تو گھر سے نکلتے ہو۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے دین سکھانا ہے وہ بھی بے وطن ہیں، بال بچوں سے دور ہیں، اور جو دین سیکھنے والے ہیں وہ بھی بال بچوں سے دور ہیں۔ تو کیا ایسے بندوں پر اللہ کو پیار اور رحم نہیں آئے گا؟ نیک کاموں کے معین و انصار۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا پہاڑ ہوتا، شاندار مسجد ہوتی، صحابہ کے اچھے اچھے مکان ہوتے، تو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چندہ دینے کا شرف کیسے ملتا؟ ایک غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے لیے درہم و دینار لا کر دیے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کو الٹ پلٹ کر بجایا اور خوش ہوئے۔ جب کوئی دین کے کام کے لیے رقم دے تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے اور دعا دینا بھی سنت ہے۔ چنانچہ آپ نے دعا دی کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سونے کا پہاڑ دے دیتا تو پھر صحابہ کو دین کے لیے چندہ دینے کی سعادت کیسی ملتی؟ اور امت کے امیر لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کر جنت میں اپنی کرنسی کیسے ٹرانسفر کرتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے وہ بندے جو عمل میں کمزور ہیں وہ کم از کم اس راستے میں مغفرت کے اسباب اختیار کریں، یعنی اپنا مال دین میں خرچ کریں۔ اب اگر ہر مولوی کے پاس سونے کا پہاڑ ہوتا تو کیا کوئی مولوی کہتا کہ آپ میرے مدرسے کے لیے مال دیں؟ تو اللہ نے دین کے لیے چندہ دینے کی یہ حکمت مجھے سمجھائی کہ اسی بہانے کتنے بندوں کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب لوگ اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کر رہے ہیں، دارالعلوم بنا رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مالدار لوگ پیسے نہ دیں تو مولویوں کے مدرسے بند ہو جائیں۔ حضرت حکیم الامت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم چندہ نہ دو گے اور دین کی خدمت نہ کرو گے تو یستبدل قوماً غیرکم، تم کو خدا موت دے گا اور دوسری جگہ اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کرے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ دین کا کام کریں گے، وہ تمہاری طرح نالائق اور کنجوس نہیں ہوں گے۔ اس آیت سے حضرت نے ثابت فرمایا کہ مولویوں پر احسان مت جھاڑو، مولوی کا احسان تم مانو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہاری کرنسی ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، دیکھو کتنی زبردست دلیل ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے اور اگر ہم چندہ نہ دیں تو مدرسے بند ہو جائیں گے اور مولوی بھوکے مر جائیں گے، تو سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ یستبدل قوماً غیرکم، تم کو ختم کر دیا جائے گا مگر مولوی نہیں مرے گا، مولوی ایسے ہی کھاتا رہے گا، تم مر جاؤ گے، تم جیسی نالائق قوم کو اللہ ختم کر دیں گے اور تم سے بہتر عاشق پیدا کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، جو قوم ہم نالائقوں کو ہٹا کر لائیں گے وہ کیسے نالائق ہو سکتی ہے؟ وہ تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ یستبدل قوماً غیرکم، جب ہم تبدیل کریں گے تو اچھے بندے پیدا کریں گے جو میرے دین پر خوب قربانی کریں گے، فدا ہو جائیں گے۔ پھر ثم لا یکونوا امثالکم، آپ جس کو لائق بنا دیں گے وہ کیسے نالائق بن سکتا ہے؟ اللہ جس کو لائق بنا دے تو اس کو ساری دنیا مل کر بھی نالائق نہیں بنا سکتی۔ تو بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب کسی عالم کو دین کے لیے کچھ مال دیں تو یہ بھی کہیں کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور مولانا صاحب آپ کا بھی ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ہماری کرنسی ٹرانسفر کر دی۔ جب پیر اپنے مالدار مرید میں مال کا نشہ دیکھے تو اس پر فرض ہے کہ اس کی ہوا نکال دے، جیسے جب کوکر میں ہوا زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کھول کر تھوڑی سی ہوا نکال دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے راستے میں کچھ قربانی دو تو تھوڑا سا رو بھی لو کہ یا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں۔ آپ کی عظمت غیر محدود کی کوئی حد نہیں ہے، ہم سلطنت دے کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، 1 کروڑ جانے دے کر بھی اے خدا آپ کی محبت اور عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہماری طاقت جان اور مال محدود ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب میرا مدرسہ بن رہا تھا تو اس وقت ٹھیکیدار نے بتایا کہ 6 لاکھ میں ایک منزل بن جائے گی، تو میرے ایک دوست نواب صاحب نے کہا کہ عرب ملک کا ایک سفیر میرا دوست ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ ساری رقم کا بندوبست کر دے گا۔ سفیر نے نواب صاحب کی دوستی میں رقم دینا قبول کر لی۔ اب نواب صاحب نے مجھے فون کیا کہ جلدی سے آ کر رقم لے لیں، تو میں نے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے رقم لے کر مجھے پہنچا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے آفس میں جا کر سائن کرنا پڑیں گے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں نواب صاحب، میں نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، اگر بادشاہ کے دروازے پر جا کر پیسہ لیا تو اس خانقاہ کی عزت اور پیشانی پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جائے گا کہ اس خانقاہ کے فقیر نے ایک بادشاہ کے دروازے پر جا کر پیسہ لیا تھا، حالانکہ مجھے اس وقت رقم کی شدید ضرورت تھی۔ کے ڈی اے نے نوٹس دے دیا تھا کہ اگر مسجد نہیں بناؤ گے تو زمین واپس کرنی پڑے گی، پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طریقے سے پیسہ لینے نہیں جائیں گے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ ہمت دی ہے، ورنہ اگر آج میں اعلان کر دوں تو اس سفیر کے دروازے پر پیسہ لینے والوں کی لائن لگ جائے، یہ اللہ تعالی کا فضل خاص ہے۔ حفاظت نظر پر لذت بے مثل عطا ہوتی ہے۔ جو اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالی کی تجلیات قرب اور حلاوت ایمانی کی تجلیات ہر وقت نازل ہوتی ہیں، اور کیسے نازل ہوتی ہیں؟ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ اور بازغہ۔ اور اس بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کے قلب کی تجلی سے آپ کو چین ملے گا، ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے اور ان کی گفتگو سے آپ کے قلب کو سکون ملے گا۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا اس نالائق امتی پر لعنت نازل فرما جو کسی کی بہو بیٹی پر نظر خراب کرتا ہے۔ تو نبی کی لعنت جس پر پڑے گی، نبی کی بدعا جس پر پڑے گی، تو اس کے چہرے پر نور آئے گا، اس کے واز میں، تقریر میں، تحریر میں نور آئے گا۔ میں کدے میں نخان قاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، میں کدے میں نخان قاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نظر بچانے سے غم تو آئے گا، مگر اللہ کا ایسا پیار، ایسی حلاوت ایمانی نصیب ہوگی کہ دنیا میں اس لذت کی کوئی مثال نہیں، نہ بوٹی میں، نہ کھجور میں، نہ سموسے میں، نہ بریانی میں، نہ مرنڈا میں، دنیا کی کسی چیز میں اس کا کوئی مثل نہیں، یہاں تک کہ یہ مزہ جنت میں بھی نہ پاؤ گے۔ نظر بچا کر حلاوت ایمانی پانے کا مزہ جنت میں بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ جنت میں نفس نہیں ہے، وہاں احکام نہیں ہیں، وہاں جزا ہی جزا ہے، سزا ہے ہی نہیں، وہاں شریعت ختم، وہاں اللہ نفس کو ایسا مزکا اور مجلہ کر دے گا کہ کسی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ لہذا جب اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے کہ ہرگز نہیں، البتہ کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہاں کچھ کمی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں کمی ہے، یہاں آپ کی راہ میں گردن کٹانے کا، شہادت کا مزہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں کوئی کافر نہیں ہے جس کی تلوار سر پر لگے اور ہم آپ کے راستے میں شہید ہوں۔ تو نظر بچانے والوں کو بھی انشاءاللہ شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھ لو کہ جب اپنے دل کو بری خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں، جو اپنے دل کو بری خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے رہتے ہیں اور اندر اندر خون آرزو کا دریا بہا دیتے ہیں، تو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے۔ تو چار اعمال بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اسی پر مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ بعض دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ بیان نہ کرنا، لہذا اب جلدی جلدی چار اعمال بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور سامنے سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ جو نیچے والے ہونٹ سے نیچے داڑھی کا بچہ ہے یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، اور جب مٹھی نیچے سے سامنے سے مٹھی ناپیں تو یہ تھوڑی جو ہے اس کو مائنس کر لیں، تھوڑی کے بعد مٹھی کہلاتی ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑی کو اس میں شامل کر لیں بلکہ تھوڑی کے بعد اپنی مٹھی میں لیں داڑھی کو، اس کے بعد جتنی فاضل ہو اس کو کاٹ دیں. یہ جو نیچے والے ہونٹ سے نیچے داڑھی کا بچہ ہے اسے بھی نہ کٹاؤ تو آپ کا چہرہ روحانی بیوٹی پارلر ہو جائے گا. اور بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. اور جب ایران کے دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مونچھیں رکھ کر اور داڑھی کٹا کر آئے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ان سے نفرت سے پھیر لیا. ان کی شکلیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی. تو جب قیامت کے دن آدمی بڑی مونچھوں کے ساتھ اٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہو گئی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ کے بھروسے پر داڑھی رکھ لو تاکہ قیامت کے دن یہ شعر پڑھ سکو، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ کے پیاروں کی شکل بناؤ، شاہراہ انبیاء شاہراہ اولیاء، انبیاء اور اولیاء اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی سپر ہائی وے مت چھوڑو. اور نافرمانوں اور یہودیوں عیسائیوں کی شکل مت بناؤ، ہمت سے کام لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھ دو، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. اور میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے. تو چہرے کا ایک اسٹرکچر پیش کر دیا، اب دوسرا اسٹرکچر ہے کہ ٹخنا نہ چھپاؤ. امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں بورڈ لگ گیا کہ جو ٹخنا چھپائے گا وہ پاگل ہو جائے گا. سردی کے موسم میں موزہ پہن لو، نیچے سے جو لباس اوپر آ رہا ہو اگر اس سے ٹخنا چھپ جائے تو جائز ہے، جیسے موزہ نیچے سے آ رہا ہے. اور بیٹھنے یا لیٹنے کی حالت میں بھی ٹخنا چھپانا جائز ہے، جیسے چادر کمبل رضائی وغیرہ اوڑھنے سے اگر ٹخنا چھپ جائے تو یہ بھی جائز ہے. البتہ عورتوں کا ٹخنا مت کھولنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم ہے. بس بھائی وقت پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا. حضرت والا کی صحت کے لیے دعا پڑھتا ہوں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آمین یا رب العالمین. حضرت کی طرف سے سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.